کہ اہل حدیث جماعت کی تنظیم نو نہیں ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں ایک خط کے ذریعے سے بیائے نے ہی یہی الفاظ لکھ کے اور آگے اس طریقہ کار وجوہات لکھی کہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے ان کی تنظیم نو کبھی نہیں ہو سکے گی. وہ لکھ کے خط لکھ کے بھیجا. وہ خط میرے ہاتھ لگا, بڑا سوچنے پہ مجبور ہوا. اسی سلسلے میں حضرت کے ساتھ حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری حافظہ اللہ اور ان کے رفقائے کار مفتی عبد الخالق آزاد, مفتی عبد الغنی قاسمی, دیگر حضرات سے بھی نشستیں تھی. سید مطلوب علی زیدی ان سے نشستیں رہتی تھی. جو سوال پیدا ہوتے جا کے ان سے کرتا. اس بات کا, اس سوال کا یہ ذہن میں شک ہے, یہ شبہ ہے, وہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اس بات کو سمجھاتے. کوئی مناظرہ نہیں کیا ہے, کسی نے نہیں اکسایا, نہ کوئی لالچ اور تما تھی. خود 5 سال کا عرصہ اسی کشمکش میں گزارا. میں غالب آنے کی کوشش کرتا تھا, اپنے قدم جمانے کی کوشش کرتا تھا, اپنے نظریے کو ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرتا تھا. پھر گھر آ کے واپس رات کو 4 پائی پہ لیٹ کے سوچا بھی کرتا تھا کہ میرے قدم اس طرف کیوں جاتے ہیں, ان کی بات دل میں کیوں بیٹھتی ہے, ان کے کی ہوئی گفتگو مجھے کیوں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے, آخر وجہ اور نتیجہ کیا ہے, ذریعہ کیا ہے, کیا وجوہات ہیں. پھر وہ وجوہات ملی سید داؤد غزنوی نے بھی آخری عمر میں یہ کہا تھا کہ حدیث کی تنظیم نو نہیں ہو سکے گی. مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے آخری حالات اور آخری ایام میں کہا تھا کہ جتنا وقت ہے سارا ضائع کیا ہے, سرمایہ برباد ہوا, نتیجہ کچھ نہیں نکلا ہے. جن کے آبرو کے لیے محنت ہے انہیں ہی پتہ نہیں چل رہا اجتماعیت کیا ہے, اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اسی جستجو میں میں نے تاریخ کا مطالعہ شروع کیا کہ مجھے پتہ تو چلے میرے مطلب کی طریقے پیدائش کیا ہے, یہ پیدا کہاں ہوا, کب سے چلا ہے, جڑے پیدائش کہاں کی ہے, کہاں سے پلا بڑا ہے, کن حالات میں پرورش ہوئی, کیا حالات تھے, پس منظر کیا ہے, حقائق کیا ہے. پتہ کرتے کرتے ان حالات اور اسی جستجو میں مطالعہ کرتے کرتے اپنی طریقے پیدائش کا پتہ چلا کہ ہماری پیداوار کہاں سے ہوئی. امام شوکانی رحمت اللہ علیہ, عبدالحق بنارسی, مولانا عبدالحق بنارسی, وہ امام شوکانی سے حدیث پڑھ کے آئے تھے. امام حدیث پڑھ کے آئے تھے اور امام شوکانی شیعوں کی ایک شاخ زیدیت کے ذریعے اس کی بہت زیادہ خدمت کی. اس کے بعد یہ میری بات نہیں, اس وقت مجھے اپنے ہی گھر سے یہ شہادت مل گئی, کتاب ساتھ لایا ہوں, سیرت سنائی اس کا نام ہے, مولانا عبد المجید سودروی, اہل حدیث جماعت کے بڑے معروف بزرگ, اہل حدیث جماعت کی بہت خدمت کی ہے. یہ انہیں کے ایک معروف شخصیت جنہیں وہ شیخ الاسلام مناظر اسلام کہتے ہیں, مولانا ثناء اللہ مصری کی سیرت کو انہوں نے کتاب لکھی ہے. اسی سلسلے میں وہ مولانا محمد حسین بطالوی کی نسبت یہ کچھ باتیں یہاں پر عرض کی گئی ہیں. فرماتے ہیں آپ کا وطن بٹالا تھا مگر قیام زیادہ تر لاہور ہی میں رہا, پہلے بھاٹی گیٹ کی مسجد میں اقامت اختیار فرمائی, پھر چینیا والی مسجد میں آ گئے. یہ میرے اپنے الفاظ نہیں, سیرت سنائی مولانا عبد المجید سودروی کی لکھی ہوئی, یہ بعد میں دیکھ لیجئے گا, 492 صفحہ ہے. لاہور میں آج راوی کی ترویج آپ ہی سے ہوئی, اشاعت السنہ کے ذریعے سے اہل حدیث کی بہت خدمت کی, لقد وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا. مولانا عبد المجید سودروی صاحب لکھ رہے ہیں ان سے منسوخ ہوا.
اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا. قادیانی فتنے کا سر بھی سب سے پہلے آپ ہی نے کچلا. یعنی اہل حدیث نام جو ہے پہلے اہل حدیث نام نہیں تھا, یہ مولانا محمد حسین بٹالوی کی کوشش سے سرکاری اس وقت جو سرکار انگریز غالب تھا اس کی حکومت جو کاغذات میں انہیں وہابی کہا جاتا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے, ہمارا نام اہل حدیث رکھ دیا جائے. پھر ان کی کوشش کے ساتھ اہل حدیث ان کا نام رکھا گیا. یعنی گویا کہ یہ اہل حدیث نام سے جو موسوم ہیں ان کا سلسلہ مولانا محمد حسین بٹالوی سے چلتا ہے. اچھا جی, آگے لکھتے ہیں, ہندوستان بھر کے علماء سے فتویٰ حاصل کر کے شائع کیا, حکومت کی خدمت بھی کی. کون سی حکومت تھی؟ انگریز کی حکومت. کون سی حکومت تھی؟ انگریز کی حکومت. قرآن کہتا ہے, قرآن کی ساری تاریخ کا مطالعہ کرو, کوئی پیغمبر ایسا اس کائنات میں آج تک مبعوث نہیں ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, جس نے وقت کے حکمرانوں سے صلح کل کی ہو, اس سرکاری حکومت کی داغ بھیل ڈالی ہو, خدمت کی ہو. وہ تو حکومتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے. یہاں پر کتاب و سنت کے برا تھا جس نے سب سے پہلے کتاب و سنت کا نعرہ لیا, جس نے اہل حدیث کا نعرہ دیا, جس نے یہ محنت کی, جس نے ترک تقلید اختیار کیا, اشاعت و سنت کے ذریعے سے اسی مسئلے کو رواج دیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ خود ہی کہتے ہیں, گھر سے شہادت ہے کہ انہوں نے حکومت کی خدمت بھی کی. میں نہیں کہتا اس کے بعد گنجائش باقی نہیں تھی. میں جن کے ساتھ جس تحریک کو کھڑا کرنا چاہتا تھا, جن کے خلاف میں نے دیکھا میرے اپنے ہی ان کے دامن میں پڑے ہیں, انہی کی جھولیوں میں پلے بھرے ہیں, انہی کے دامن سے وہ بھگتا رہے ہیں, اور ان کے خلاف لڑا کون تھا, قربانیاں کس نے دی تھی, کالے پانی کی سزائے کنہوں نے بھگتی تھی, نیزوں پہ کون چڑھائے گئے تھے, جلا وطن کن کو کیا گیا تھا, اسلام پر اٹھنے والے ہر قسم کے حملے کا جواب کنہوں نے دیا تھا. وہ علماء دیوبند کے علاوہ رب محمد کی قسم, مجھے تاریخ کے اوراق پلٹ پلٹ کے, الٹ الٹ کے رات اور دن میں اتنا مطالعہ کیا ہے, ان کے علاوہ مجھے کوئی نہیں ملا. پھر حکومت کی خدمت ہی نہیں کی. یہ دیکھیے آگے کیا فرماتے ہیں, اور انعام میں جزیر پائی, انعام میں جزیر پائی. پھر اس جزیر کا کیا بنا؟ کہتے ہیں مگر انتقال پر اپنی تمام جائیداد کے اراضی فی سبیل اللہ بغرض تعلیم و ارشاد دین وقف کر دی. اب وہ جو انگریز کی خدمت میں, انگریز کی خدمت کی نا, اس نے جو زمین پائی تھی, انگریز کی خدمت کرنے کا مطلب کیا تھا؟ انگریز کی خدمت کرنے کا مطلب یہ تھا اس وقت جو علماء حق میدان عمل میں ان کے خلاف کود پڑے تھے, ان کے ہتھیار, ان کے نظریے, ان کی سوچ, ان کے فکر کو مضبوط کرنا خدمت یہ کی تھی. اور خدمت کا پتہ کیا کیا؟ اس وقت انگریز غالب ہے, ایک غیر ملکی ہمارے اتنے بڑے خطے پر, بڑے صغیر کا خطہ جس میں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش یہ سارا شامل تھا, وہ قابض آ چکا تھا, سازش کی تھی, اسلامی حکومت کا خاتمہ کیا تھا, مسلمان کی نسلیں کشی کی تھی, ہماری کاروباری منڈی کو برباد کیا تھا. اس نے اتنی بربادی کی, علماء حق کا نہ حق قتل کیا تھا, اس حکومت کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا. جب امام شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ یہ فتویٰ اس سے قبل دے چکے تھے کہ ہندوستان دارالسلام نہیں اب رہا, جو دارالحرب ہے, دارالحرب میں یہ عظیم کتاب و سنت کا وارث کیا گل کھلا رہے تھے کہ حکومت کی خدمت کر رہے تھے، خدمت کے عوض میں جگیر پا رہے تھے، بات میری نہیں ہے تمہارے گھر کی شہادت ہے۔ اور پھر نتیجہ دیکھیں، مجھے سمجھ آ گئی ان کے دل و دماغ، یہ زمین ایسی ہے یہاں پر بیج خالص بویا نہیں جا سکتا، جتنا مرضی خالص بیج بو دو یہاں پر پھل خالص نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ عمل بیج ہے، رد عمل اس کا پھل ہے۔ اگر بیج خالص ہو، پتا چلا بیج خالص نہیں تھا، یہ کتاب و سنت کا لبادہ اوڑھ کے ایسا فتنہ پیدا ہوا ہے جس نے کتاب و سنت کے نام پر دھبے لگائے ہیں، داغ لگائے ہیں، کتاب و سنت کو بدنام کیا ہے۔ کتاب و سنت کے نام پر جتنا قتل عام کتاب و سنت کا اس گروہ نے کیا ہے شاید کسی نے کیا، مجھے پتا ان کی ایک خصلت ہے، ان کا جھوٹ پر اتفاق اور اتحاد ہے، سچائی میں انتشار ہے۔ جہاں سچی بات ہوگی سب کی آراء مختلف ہوں گی، جہاں پر جھوٹ ہوگا سب متفق ہوں گے۔ اب دیکھیں ایک بات، ہر کسی چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ایک چھوٹا بچہ جو جاہل ہے جو معصوم ہے، اس سے لے کے ایک بڑا جو شیخ الحدیث اپنے آپ کو کہلواتا ہے، اس تک کی جھوٹی بات ایک ہی ہے۔ میں نے اکثر سنا ہے، سنا ہی تھا، لیکن جب تحقیق کی تو نتیجہ کچھ اور نکلا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، سب کہہ رہے رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند کے حوالے سے ایک بات بڑی معروف ہے، انہوں نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا جی؟ انہوں نے یہ کہا تھا حدیث بر بے شک یہ صحیح ہے، لیکن چونکہ نحن مقلدون امام ابی حنیفہ، ہم تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لہذا ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، حدیث یہی صحیح ہے۔ اللہ یعذ باللہ، استغفر اللہ، کاش کبھی یہ شیخ الاسلام، اور جنہیں شیخ الاسلام کہتے ہو شرم کرو، انہی سے پوچھ لیا ہوتا کہ حدیث کے معاملہ میں شیخ الہند ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں، انہی سے پوچھ لیا ہوتا۔ یہ گروہ ایسا ہے کہ ان کو تو اپنے اکابرین کے علم پر بھی اعتماد نہیں، ترک تقلید کا نتیجہ یہی نکلا کرتا ہے، اپنے اکابرین کی باتوں پر بھی اعتماد، جتنا انتشار، جتنا ذہنی انتشار، عقائد میں اشتراک، عملوں میں کوتاہی اس گروہ میں موجود ہے، کسی میں نہیں۔ انہیں سے پوچھ لیا ہوتا۔ خطبات سنائی میں ایک تقریر نقل کی ہے، اس میں شیخ الہند کی نسبت، شیخ الہند کا یہ شگر جو غیر مقلد ہے، مولانا ثناء اللہ مرسری لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی یہ دیکھا ہے کہ آپ جس پھٹی پہ، وہ جو آگے پڑھنے والی پھٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے پڑھانے والی، کہتے ساری زندگی میں نے دیکھا ہے مولانا ثناء اللہ کی شہادت، ساری زندگی میں نے مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا جس پھٹی پر آپ حدیث کی کتاب رکھا کرتے تھے، کوئی دوسری کتاب نہیں رکھا کرتے تھے، دل میں اتنی حدیث کی عظمت اور مقام تھا۔ فرماتے ہیں ان سے متعلق کوئی کچھ کہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حدیث کی نسبت، حدیث کے ساتھ شوق اور محبت شیخ الہند کو تھا اور کسی کو نہیں۔ گھر کی شہادت، میری بات نہیں، انہیں کی مان لو، اپنوں کو تو پڑھو، ہمیں پڑھنے کی توفیق ہے یا نہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو جس کا حدیث کے ساتھ، حدیث کی کتابوں سے، حدیث کی عظمہ کتاب سے، چھوٹی سی کتاب سے یہ حال ہو کہ وہ جس تختی اور پھٹی پر اس حدیث کی کتاب کو رکھ کے پڑھاتے ہوں، اس پر کوئی اور دینی کتاب بھی نہ رکھتے ہوں، جن کا حدیث کی نسبت اتنا تقدس اور یہ مقام ہو، حدیث کی اتنی عظمت مقام ان کے دلوں میں بیٹھی ہو، وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ حدیث بے شک صحیح ہے، ہم مقلد ہیں، ہم نہیں مانیں گے؟ لیکن جھوٹ ہے۔ میں نے تصدیق کی بات کچھ اور نکلی۔ اب میں، کئیوں نے مجھے کہا، کئی، یہ ابھی تین چار روز ہوئے ہیں، رات کو ایک دوست آیا ہوا تھا، پریشان ہے بےچارے، کیا مسئلہ ہے، کیوں چلے گئے ہو، کیا ہوا ہے؟ باتیں کرتے کرتے کہنے لگا، یہ بات سنیں تک میں پہلے خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتا رہا، میں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ شیخ الہند نے کہا ہے، یہ حدیث صحیح میں اسی وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آگے بات کرنے کی جرت نہ کرنا، میں نے کہا کان پک گئے ہیں، بکواس بند کرو، جھوٹ لگاؤ. میں نے کہا جب تک تم اصل کتاب سے یہ الفاظ دکھاؤ گے نہیں، میں تمہاری زبان سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ سنوں گا نہیں. مجھے اصل کتاب لا کر یہ الفاظ دکھا دو. رب محمد کی قسم، میں رات تیسرا رب دیکھ رہا ہے، میں دوبارہ مسئلہ کے لیے حدیث اختیار کر لوں گا. پریشان ہو گیا، پھر فقہ کی کتابوں کی طرف آنے لگا. میں نے کہا بس آگے نہیں چلنا. میں نے کہا میں نے اس چیز کا بھی مطالعہ کیا ہے، جتنے اعتراضات انکار سنت کے فتنے نے، منکرین حدیث نے، احادیث کی نسبت جتنے اعتراضات کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اعتراضات منکرین فقہ نے فقہ کی کتابوں پر کیے. شرم نہیں آتی؟ وہ قمر الزماں ایک منکر حدیث ہے، چھوٹے چھوٹے اس نے قبل لکھے ہیں، اس نے حدیث کی کتابوں کی نسبت لکھا ہے. فرمایا ان میں اتنی حیات سوز باتیں ہیں کہ نوجوان بچیوں کو حدیث کی کتابیں پڑھائی نہیں جا سکتی. اللہ یعوذ باللہ معاذ اللہ، جو الفاظ اس ذلیل انسان کی زبان سے، سننے انکار سنت کے فتنے سے اونچنے والے فتنے نے جو زبان حدیث کی کتابوں کی نسبت اختیار کی ہے، بالکل بھی آئے نہیں، وہی زبان فقہ کی کتابوں کی نسبت بیان کی جاتی. میں نے کہا چلو آپ فقہ کی کتابوں پر بعد میں بات کریں گے. ایک منکرین سنت کا یہ اعتراض ہے حدیث کی کتابوں پر، پہلے اس کا جواب. پھر خاموش. میں نے کہا کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے پڑھا. مجھ سے پوچھو، مجھے پتا ہے. یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، سچائی اختیار کرو. یہ جھوٹ نہ بتاؤ کہ ہم کتاب و سنت کے وارث ہیں. کہاں وہ وراثت نظر آتی ہے؟ کسی بھی میدان میں، شریعت کا ہو، طریقت کا ہو، یا سیاست کا ہو. یہ بھی اختصار ہے، پانچ سال کا مطالعہ، میں اس اختصار تھوڑے سے ٹائم میں بیان نہیں کر سکتا. ابھی تو پس منظر، ابھی تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں. کون کون سا رونا رو کہ میں نے پانچ سال میں کیا دیکھا ہے، کیا مطالعہ کیا ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو بتلاؤں جو وجہ اور سبب بنی ہے اسے ترک کرنے کی اور اسے اختیار کرنے کی. انشاءاللہ اب اس طرف آ گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے استقامت عطا کرے، اللہ اسی نظریے اور اسی مسلک پر تادم آخر قائم اور دائم رکھے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی. ایک شہادت یہ تھی اور ایک اور، بس یہ دو ہی کتابیں لے کے آیا تھا. خطبات سلیمان، یہ علامہ قاضی سلیمان منصور پوری، بڑی معروف شخصیت ہے، رحمت اللہ العالمین، انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی. یہ ان کی عظیم شخصیت، ہندوستان میں سب سے پہلے جو تنظیم بنی جس کے ساتھ لفظ اہل حدیث لگایا گیا تھا وہ تھی اہل حدیث کانفرنس. سب سے پہلے جو تنظیم بنائی گئی اہل حدیث کے نام پر وہ تھی اہل حدیث کانفرنس. اب اس اہل حدیث کانفرنس کے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں. ان مقاصد میں سے علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، یہ مقصد ششم 272 صفحہ نمبر 272 مقصد ششم بیان کرتے ہیں. اس کانفرنس کا حکومت کی وفاداری کے ساتھ ساتھ، کون سی حکومت تھی؟ انگریز کی، انڈیا ایسٹ کمپنی کی جو حکومت تھی. انگریز جب قابض تھا، غالب تھا، تو قاضی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ مقصد ششم ہمارا اس کانفرنس کو قائم کرنے کا، اس تنظیم بنانے کا، اس کو وجود میں لانے کا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کانفرنس کا حکومت کی وفاداری کے ساتھ ساتھ دینی دنیاوی ترقی کا انتظام کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ کوئی مسلمان بھی بغاوت یا مجرمانہ سازش یا معاوضہ تو سلطنت کا روادار نہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یاد رہے اور ہمیشہ یاد رہے. یہ حکم دیکھیں کہاں پہ نوٹ کہاں پہ تصفہ کیا جا رہا ہے. فرمایا کوئی سازش نہ کرے اس حکومت کے خلاف, کوئی بغاوت نہ کرے. امام شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا, یہ دار الحرب ہے, سیدان شہید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے مل کر جماعت المجاہدین کی بنیاد رکھی, جہاد کا سلسلہ شروع کیا. اس دوران ان حضرات کی خدمت کیا تھی؟ کہہ رہے ہیں حکومت کی وفاداری کے ساتھ ساتھ دینی دنیاوی کام ہم نے کرنا ہے اور اس کے خلاف کوئی بغاوت نہ کرے, کوئی سازش نہ کرے. یہ کوئی چھوٹی شہادتیں نہیں تھی جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ اس مسلک کا ایک سیاسی مطالعہ سیاسی طریق ہے. اعتقادات کے حوالے سے بھی گندے دو چار باتیں وہ بھی آپ کو بتا دوں. انکار و سنت کا رویہ ان میں موجود, جتنی باطل تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو جو رویے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں سب ان میں موجود ہیں. رافضیت کی گندی سوچ ہے, وہ تو کھلم کھلا یا تقیہ کرتے ہوئے یہ اختیار کیے ہوئے ہیں, نظریہ رکھتے ہیں. چلا یاز باللہ معاذ اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر علیہ السلام کے بعد انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا یاز باللہ. وہ تو یہ کھلم کھلا کہتے ہیں نا, ان کی کتابوں میں موجود ہے, نظریہ ہے, ان کا عقیدہ ہے, ان کا عقیدہ بھی ہے. کیا یہ مقابلہ کرواتے ہیں پیغمبر کا اور صحابی کا؟ میرا یہ اعتقاد ہے علماء دیوبند کا یہ نظریہ ہے. کوئی صحابی اگلا سے اگلا صحابی بھی پیغمبر کے خلاف نہ چل سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے. کوئی قدم پیغمبر کی مخالفت میں اٹھا نہیں سکتا. وہ صحابی کیا ہے؟ پیغمبر کچھ کہے صحابی کچھ کہے, صحابی پیغمبر کا مقابلہ کرے؟ یہ کہتے ہیں اگر حدیث کے مقابلے میں چیز وہی ہے رافضیت والی لیکن رخ بدلا ہے, لوگوں کو پھانسنے کے لیے نہ رخ بدلا ہے, اگر صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کا قول بھی آ جائے ہم حدیث کو اختیار کریں گے, رب کعبہ کی قسم میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں کسی صحابی کا کوئی قول پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. اللہ کی کلام براہ راست پیغمبروں کے دلوں پر اس کا نزول ہوتا ہے, اس لیے اس کی تشریح کا حق بھی پیغمبر کو ہوتا ہے. اگر پیغمبر کے علاوہ کوئی تشریح کرے گا یضلوا بھی کثیرا, قرآن کہتا ہے بہت سارے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں جو اللہ کے کلام کی تشریح اور تفسیر کسی اور سے سمجھنے جائے گا, کسی اور سے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا. اللہ کے کلام کو سمجھنا پیغمبر کا کام ہے. پیغمبر سمجھا سکتا ہے, صحیح معنی و مفہوم بتلا سکتا ہے. جو پیغمبر سے سمجھے گا وہ صحیح ہدایت پائے گا, نتیجہ اس کا درست نکلے گا, گمراہ نہیں ہوگا. اب اللہ کے کلام کی تشریح پیغمبر کرتا ہے, اسی طرح پیغمبر کے کلام کی تشریح جو صحابہ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے جائے گا وہ گمراہ ہوگا. جو ذن لوگی کثیرا کثرت میں گمراہی پھیلے گی, گمراہ ہوگا, کیونکہ پیغمبر کے ساتھ براہ راست تعلق جس جماعت کا تھا وہ صحابہ کی تھی. صحابہ سمجھا سکتے ہیں پیغمبر کی اس بات کا مفہوم کیا ہے, اس بات کا مفہوم کیا ہے, معنی و مطلب اور اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی بات کی تہ میں جانے کے لیے صحابہ کی مدد لینا ضروری ہے, ان سے سمجھنا پڑتا ہے. بیوقوفو کس نے کہہ دیا ہے کہ صحابی پیغمبر کے خلاف چلتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ پیغمبر کی ذات اقدس پر وہی الزام ہے جو رافضیت میں دھرا ہے وہ کھلن کھلا کہتے ہیں کہ اللہ یعذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے. چھوٹے لفظوں میں آپ بھی کوئی ایسی ہی ناکام کوشش کرتے ہیں کہنے کی کہ الٹ چلنے کا مطلب کیا تھا, کہ کون صحابی کے اقوال پیغمبر سے ٹکرا جائے, کیا مطلب ہے کہ جو پیغمبر نے سمجھایا تھا اللہ یعذ باللہ معاذ اللہ بعد میں صحابہ اس پہ نہیں رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر ایک آخری ادنا صحابی تک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کوئی بھی ایسا نہیں جو پیغمبر کے خلاف چلا ہو اور خلاف کہا ہو, خلاف سوچا ہو. قرآن کہتا ہے رضی اللہ و رضوان, اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی. ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بعض اوقات پیغمبر اور صحابی کا مقابلہ ہو جاتا ہے, یہ مقابلہ کرواتے ہیں. کیا ہم کیا جانیں, پھر بڑے کھلن کھلا کہتے ہیں میں نہیں جانتا, ابو بکر کو تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں, تو نہ جانتا ہو صحابہ کو میں جانتا ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے رب نے کہا تھا, اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا, سوائے تقوی کے ان کے دلوں میں کچھ نہیں تھا. میں جانتا ہوں رب کہتا ہے سارے مومن تھے, مسلمان تھے, صابر تھے, سچے پکے تھے, وہ ایمان پر تھے. میں جانتا ہوں وہ رب سے ڈرنے والے تھے. میں جانتا ہوں رضی اللہ و رضوان کا انہیں سرٹیفکیٹ ملا ہے. اور بہت ساری ایسے نظریات, افکار و خیالات ہیں. ایسی سرزمین پر کتاب و سنت کا بیج بونا بیکار میں تھا اور اس کا نتیجہ نکلنا بھی ظاہر بات ہے کہ بیکار میں تھا. یہ حالات و واقعات جو انتہائی اختصار کے ساتھ ابھی کچھ بیان نہیں ہوا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں, اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کو نتیجہ 5 سال تک لگاتار مطالعہ, جستجو, مشاہدہ اور تجربہ کے بعد جو حقیقت سامنے آئی میں نے اسے اختیار کیا ہے. مسلک حق, مسلک علماء دیوبند کو اختیار کرنے کے بے شمار اسباب میں سے کچھ اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.